کتاب جمعہ مورخہ 5 اگست 2016.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو معذرت ہے کہ پچھلی مرتبہ حاضری نہیں ہو سکی تھی. قومی کشمیر کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کی گئی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام, اور وہ بڑی کانفرنس تھی. ملک کے تمام طبقات, تمام دینی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, سب کی نمائندگی تھی. تو اس میں شرکت کے لیے جانا ہوا, جس کی وجہ سے میں حاضری نہ دے سکا. یہاں موقع ہوا تو آخر میں کچھ اس کے بارے میں عرض کروں گا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ تکویر, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, اس سورت کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. اس کے فوراً بعد ہے یہ سورہ, سورہ انفطار. اور یہ سورت بھی سورہ تکویر کے ساتھ ایک پیر کی شکل میں ہے, ایک جوڑے کی شکل میں ہے. اس کے آغاز میں بھی بڑی مماثلت ہے, مضمون میں بھی مماثلت ہے. اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی یہ وہ صورتیں ہیں, تین صورتوں کا حوالہ دیا تھا, کہ جس میں قیامت کا ذکر اس انداز سے ہے کہ انسان ایک مرتبہ ہل جاتا ہے. بہت ہی زور بیان کی انتہا ہے اس کے اندر, جس پر مولانا حالی نے کہا تھا نا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو میں نے تین صورتوں کا ذکر کیا تھا, ایک سورہ تکبیر جو ہم پڑھ چکے ہیں, دوسری سورت سورہ انفطار ہے, اس کا آغاز بھی ایسے ہی ہے. تیسری سورت ہے سورہ انشقاق. سورہ انفطار کے بعد سورہ متففین ہے, اس سے اگلی سورت انشقاق ہے. اس کا آغاز بھی اسی انداز سے ہے. تو میں نے ان تینوں کا حوالہ دیا. ان تینوں میں قدر مشترک یہ بھی ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ مصدر کی شکل میں ہیں, اور اس لفظ یہ لفظ جو ہے مصدر کی شکل میں ان صورتوں میں نہیں آیا, تینوں میں کسی اور شکل میں آیا ہے. چونکہ عربی زبان میں ایک حرف سے فعل, اس کا جو سے حرفی مادہ ہے اس سے جو ہے وہ 50 الفاظ اور بن جاتے ہیں مختلف شکلوں میں, اور ان سب کا تعلق جو ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی اور اپنے حروف کے اعتبار سے بھی اس اصل جو سے حرفی مادہ ہے اس کے ساتھ بھی پوری طرح جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ غیر معمولی بات ہے جو اس عربی زبان میں. تو سورہ تکویر, اس میں پہلی آیت تھی اذا الشمس کورت. یہ کورت کا لفظ جو ہے یہ جس سے حرفی مادے سے ہے اس سے جو مصدر بنتا ہے وہ تکویر ہے. لفظ تکویر اس صورت میں اس شکل میں نہیں آیا, البتہ کورت کی شکل میں آیا ہے اذا الشمس کورت. اسی طرح اس صورت کا نام انفطار ہے. انفطار کا لفظ اس صورت میں نہیں آیا, البتہ یہ انفطار جو مصدر ہے اسی کا ایک اور شکل جو ہے وہ آئی ہے اذا السماء انفطرت. انفطار اسی سے مصدر ہے. اسی طرح تیسری سورت جو ہے سورہ انشقاق, اذا السماء انشقت. انشقت کا لفظ آیا, اس سے مصدر انشقاق ہے, سورت کا نام انشقاق ہے. مجھے اپنی بات کی تائید ایک حدیث سے ملی اور وہ پہلی میرے نظر سے نہیں گزری تھی کہ ان تینوں صورتوں کا انداز جو ہے وہ ہلا دینے والا ہے. چنانچہ حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, مستند احمد میں بھی آئی ہے, جامع ترمذی میں بھی, اور بھی بہت سی حدیث کی مستند کتابوں میں یہ حدیث جو ہے اس کو نقل کیا ہے محدثین نے. الفاظ یہ ہیں کہ من صبرہ وان ینظر الى یوم القیامہ کانہ رعی عین. جو شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ قیامت کو ایسے دیکھے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, یعنی دنیا میں بھی, دنیا میں جو قیامت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے, فل یقرا اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت, تو وہ تلاوت کرے, قرات کرے ان تین صورتوں کی. یہی تین صورتیں سورہ انفطار, سورہ انشقاق اور سورہ تکویر. ان تین صورتوں کی تلاوت کرے تو وہ ایسے محسوس کرے گا کہ قیامت اس کے سامنے ہے, وہ اپنی نگاہوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے. الحمدللہ اس سے مجھے تقویت ملی کہ جو بات میں نے کہی تھی کہ یہ تین صورتیں سب سے زیادہ زوردار انداز میں ہیں ہلا دینے والی, اسی کی تائید ہوئی ہے. الحمدللہ علی ذالک. فرمایا اذا السماء انفطرت, نقشہ ہے قیامت کا جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, جب ستارے بکھر جائیں گے. اب اس کی اصل شکل کیا ہوگی؟ بہرحال یہ انسان, یہ آسمان یہ نہیں رہے گا. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا جس دن یہ زمین کسی اور ہی زمین میں بدل دی جائے گی اور آسمان بھی کسی اور ہی آسمان کی شکل میں نظر آ رہے ہوں گے, یہ نہیں ہوگا جیسے آج تم دیکھ رہے ہو. وہ پھٹا ہوا ہوگا, کیسے ہوگا اس کو تفصیل نہیں جان سکتے, اس سے بڑا مختلف ہوگا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اور ستارے جن کی اپنی ایک ترتیب ہے, یہ قمقمے ہیں جو نظر آتے ہیں, ان کا اپنا ایک نظام ہے, یہ سب منتشر ہو جائیں گے, بکھرے ہوئے ہوں گے, کہیں فرمائے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب پہاڑ, جب یہ سمندر ابل پڑیں گے. سمندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس زمین کا ایک بہت اہم حصہ ہے, بلکہ 2/3 حصہ زمین کا جو ہے وہ زیر زمین ہے, 1/3 خشکی ہے اور 2/3 سمندر ہے. اور یہ سمندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے, بڑی, بہت بڑی شے ہے, اور اس میں ذرا سا بھی زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے طوفان اٹھتے ہیں, سونامی آتے ہیں اور وہ شہروں کو بہا کے لے جاتے ہیں. اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ جو وہ زلزلہ ہوگا اس وقت جس طرح کی سونامی آئے گی اور جس طرح سے جو ہے وہ ابل پڑیں گے ابھی تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک چھوٹے سے زلزلے جو آج بہت سمندر کے نیچے سطح میں کہیں ہوتا ہے اس سے جو سونامی آتی ہے آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے طوفان آتے ہیں ابل پڑیں گے. اس سے پچھلی صورت میں فرمایا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ دہکائے جائیں گے. وہ ایک ڈائمینشن تھی اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کا لاوا بھی جو ہے جب نیچے سے پھٹے گا سب 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 کچھ ہی تباہ ہونا ہے تو وہ سمندر کے پانی میں مل جائے گا اور اس سے جو ہے وہ ابلتا ہوا پانی ہوگا جوش مارتا ہوا سمندر کا پانی. ایک ڈائمینشن وہ ہے. دوسرا ڈائمینشن یہ ہے کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے تباہی بچا دیں گے ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی کرید لی جائیں گی جو کچھ اندر ہے وہ باہر آ جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا. اب اس کے حوالے سے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اب معلوم ہو گیا کہ رسولوں نے جو کہا تھا وہ سچ تھا. موت پر خاتمہ نہیں ہے جیسے کہ آج سمجھا جاتا ہے کہ یہی اینڈ ہے بس چھٹی ہو گئی. چھٹی نہیں ہے. اب پتہ لگے گا کہ جو کچھ کہا گیا تھا رسولوں کی بات سچ تھی. وہ وقت آ گیا. تو عالمت نفس ما قدمت واخرت جان دے گا جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے اور جو آگے بھیجا ہے. اب اسے سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کہ کیا کچھ کرتا رہا ہوں اور اس کا انجام اب کیا ہونا ہے. ایک حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے بڑی سبق آموزی ہے کہ جب کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے اور سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لواحقین وغیرہ جنازہ تیار ہے تو اس وقت انسان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں اس مرنے والے نے کیا ترکہ چھوڑا ہے کیا کچھ جو ہے اس کی جائیدادیں ہیں کتنی اس کی اراضی ہیں کتنی ملیں تھیں کتنے اثاثے تھے. اب اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور جو فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ فرق ہے. بما قدم واخر کیا اس نے پیچھے چھوڑا کیا آگے بھیجا. اصل مسئلہ یہ ہے. اب انسان پر اس وقت منکشف ہوگا اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کس چیز کو اس نے ترجیح دی تھی کس کو پیچھے رکھا تھا اور اس کا انجام اور انجام کے حوالے سے پھر اس کی شدید خواہش ہوگی. قال رب ارجعون یا لیتنی کنت ترابا ایک تو یہ خواہش ہوگی کہ کاش کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہم مٹی ہو کر ختم ہو چکے ہوتے. اسی طریقے سے شدید خواہش ہوگی. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور کچھ حقائق اس پر کھل جاتے ہیں اب اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اے رب مجھے ایک مرتبہ موقع اور دے دے دوبارہ لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ اب جو میرے پاس کچھ اور مہلت عمر ملے اس کے اندر میں نیک کام کروں اپنی آخرت سنوار لوں. اب اس وقت کہے گا وہ کلا بس اب جب آخر بار موقع آ گیا ہے اب مزید کوئی اللہ کی طرف سے چھوٹ نہیں ہے کوئی ڈھیل نہیں ہے کوئی رعایت نہیں ہے کوئی موقع نہیں. علمت نفس ما قدمت وآخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالے رکھا. شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ اے انسان اے آدمی کس چیز سے بہکا تو اپنے رب کریم پر. اپنے رب کریم کے حوالے سے شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے. رب بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا مہربان ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، وہ کیسے ہمیں کوئی سزا دے گا، وہ کیسے جہنم میں ڈالے گا، وہ تو 100 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ رب نے تجھے پیدا کیا اور کیا اونچا مقام دیا، آگے فرمایا، اور تو جو ہے وہ اس کی جو رحمت ہے اور اس کی جو شان کریمی ہے اس کے حوالے سے تو نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ بات تو بڑی واضح تھی، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اور ساتھ ہی رسولوں کو بھی بھیج دیا، انبیاء کو بھیج دیا کہ یہ تمہارے لیے دار الامتحان ہے، کرتے کیا ہو، یہ دار الامتحان ہے۔ لیکن انسان کا امتحان یہ ہے کہ اس کے اندر گناہوں کی طرف رغبت ہے، حدود کو پھلانگنے کا جو ہے اس کے اندر وہ ارج موجود ہے، اتنا مل گیا اور ملے، جائز سے نہیں مل رہا ناجائز سے پکڑوں حاصل کروں، یہ پابندیاں ہیں جو رسولوں نے اور نبیوں نے بتائی ہیں کہ ان حدود میں رہنا ہے۔ لیکن نفس، ان نفس الامارۃ بالسوء، وہ تو قانع نہیں ہوتا۔ اب جھوٹا سہارا بناتا ہے انسان کہ رب تو بڑا کریم ہے، غفور ہے، شیطان جو ہے وہ پٹی پڑھا دیتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اتنا رحیم اور رحیم اور رحمان وہ اپنی مخلوق کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے، کوئی ماں اپنے اولاد کو ڈال سکتی ہے؟ اس پر جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو تھپکی دے کر اور پھر اسی غلط ڈگر پر آگے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور یہ تسلی دیتا ہے اسے شیطان، یہ نہیں دیکھ رہا کہ رب نے کس اہتمام سے بنایا ہے اور جو کچھ اس کو صفات دی ہیں اس کے حوالے سے اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس رب نے اشرف المخلوقات بنایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے نیک نوک پلک سنوارے، ایک ابتدائی خاکہ ہوتا ہے پھر اس کو فنیشنگ ٹچز دیے جاتے ہیں، فسواک نوک پلک سنوارنا، فعدلک اور تجھے نہایت ہی متناسب بنایا۔ انسان کی جو خاکہ گری اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اسے ایک جگہ فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے انسان کو پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، یہ اس کی تخلیقات میں اللہ تعالیٰ کی ایک اعتبار سے شاہکار تخلیق ہے۔ تو کیا یہ عبث پیدا کر دیا گیا، بیکار پیدا کر دیا گیا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ اللہ نے اتنے اہتمام سے بنایا اور اس سے حساب نہیں ہوگا اللہ کی نعمتوں کا، کیا کچھ اس کو عطا کیا؟ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ انکار کرتے ہو جزا و سزا کے دن، آخرت کا تصور، جزا و سزا کا تصور، میدان حشر کا تصور۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو خاص طور پر بڑا تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور جو دنیا کی دوڑ میں آگے ہے، تعلیم یافتہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے دین کو بھی اس کو اب صحیح مقام دیا ہوا ہے، اس کے بھی تقاضے پورے کرتے ہیں، لیکن کتنے ہیں، کتنے فیصد ہیں؟ ان کے سامنے اگر آپ بات کریں زیادہ موت کی اور آخرت کی تو برا لگتا ہے، یار کوئی اور موضوع چھیڑو، یہ کیا تم کس بحث کو لے کے بیٹھ گئے ہو، تذکرہ بھی نہیں پسند انہیں، اس لیے کہ اگر اس کا تصور کریں گے تو بہرحال پھر اپنے طرز عمل کے جو ہے وہ ایگزامن کرنا پڑے گا کہ ہم جس رستے پر چل رہے ہیں اس کا انجام تو کیا ہو رہا ہے، وہ تو بڑا واضح، بھول جاؤ اسے، ذکر ہی نہ کرو، اپنے آپ کو مشغول رکھو، اور آج کا پورا معاشرہ آپ کو اسی میں مشغول رکھے ہوئے، یہ آپ کے یہ جو چینلز ہیں وہ آپ کو کس طرف لے جا رہے ہیں، حقائق سے آنکھیں بند کر کے بس اسی چمک دمک کے اندر گم رہو اور اسی کے حصول کی کوشش کرو، بس یہی کامیابی ہے، دیٹس اٹ۔ اپنے ساتھ بھی کچھ وقت نہ گزارو، اندر جھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو دیکھو جو آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے بڑھے ہیں، کیا ٹیکٹکس تھے، کیا ہنر تھا، دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے طریقے کیا ہیں، دنیا میں کامیابی کے راستے کیا ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی مفید ہیں، ان کو پڑھا کرو. قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہر سبق پر آخرت کی بات کرتا ہے، ڈراوا دیتا ہے تمہیں. چاہے زبان سے نہ کہیں کہ قرآن کو نہ پڑھو، لیکن مقصد یہی ہے کہ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی سپوائل کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو. تو اصل بات یہ ہے کلا بل تکذبون بالدین، یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، اصل میں آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے، اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے، جزا و سزا کے دن کا انکار کرنا چاہتے ہو. اس کے لیے مختلف تمہارے تم نے اپنے حربے اور ہتھکنڈے ہیں. کیسے پیدا کرے گا اللہ، ہم پڑھ چکے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا، لیکن یہ بہانہ تھا. جس رب نے پوری کائنات پیدا کی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس نے تم ایک نطفے سے لے کر اور وہاں سقراط اور بکرات تک پہنچایا ہے، اور تم خود بھی اپنے آپ کو ارسطو زمانہ سمجھتے ہو، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. کہاں سے آغاز کیا تھا؟ گندے پانی کی بوند سے. یہ چیز ہے وہ بار بار قرآن توجہ دلاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو یہ کرتے ہیں اصل میں، وہ اس لیے کہ وہ جزا و سزا کے دن کا انکاری ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور جان لو تمہارے اوپر محافظ اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، نگران ہیں. محافظ بھی کئی طرح کے ہیں. وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تعالیٰ تم پر اپنے حفاظتی نظام جو ہے اس نے بنایا ہوا ہے. وہ ایک حفاظتی نظام یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو بھی مدت دی ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے، اتنی عمر اس نے پانی ہے، تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو، تاکہ اس کی زندگی برقرار رہے اس وقت تک کے لیے جو اللہ نے طے کر رکھی ہے. کسی کو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور حوادث کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. آپ ابھی باہر سڑک پر نکلے تو حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو جس شخص کے لیے جو مدت اللہ نے طے کر دی ہے، اس مدت تک پہنچانے کے لیے اس نے حفاظت، جو محافظ ہے وہ بھی معین کیے ہوئے ہیں، وہ تمہیں موت سے بچا رہے ہوتے ہیں. بہت سے مواقع پر تم کنارے پہ کھڑے ہوتے ہو، موت بچاتے وہ ہیں. تو ایک حفاظت کا سامان یہ کیا ہے اللہ نے، اور دوسرا یہاں جس حفاظت کا ذکر ہو رہا ہوا، جو محافظ ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے ہیں، بڑے باعزت. یہاں مراد وہ ہے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، اور وہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ لکھنے والے ہیں، وہ ریکارڈ تیار کر رہے ہیں پورا کا پورا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اکیڈیمک ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے؟ یہ سارا ریکارڈ کیوں تیار ہو رہا ہے؟ تمام رسول اور نبی یہی بتا رہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اور ویسے اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن تمہارا منہ بند کرنے کے لیے تمہارا اعمال نامہ تیار ہوگا، وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، دیکھ لو، آئینہ دیکھ لو، سب کچھ موجود ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چیخ پڑیں گے لوگ دیکھ کر اسے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے نہ کوئی بڑی چیز نہ کوئی چھوٹی چیز، کوئی بھی جو ہے اس نے اسے چھوڑا نہیں، امٹ نہیں کیا، ہر شے اس میں موجود ہے. تو وہ موجود ہیں. یہاں پر تو الفاظ صرف یہ اتنے ہی ہیں کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھنے والے ہیں اور بڑے معزز ہیں، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں. یہاں پر یہ ہے، لیکن سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو نوٹ کرنے کے لیے بڑے مستعد، بڑے ایفیشنٹ اللہ کے نمائندے بیٹھے موجود ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ یہ بھی آیا ہے قرآن میں، ایک دائیں بیٹھا ہوا ایک بائیں بیٹھا ہوا. تو یہ سارا ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہارا ایک ایک عمل، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا علم یہ بھی ہے کہ جو تمہاری نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، وہ سب بھی اللہ کے اس میں ہیں، اور لوح محفوظ میں وہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں. یہ کس لیے ہے؟ یعنی اس سارے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق ہے، جو فلسفہ تخلیق ہے، اس کی ٹوٹل نگیشن ہے اگر کوئی کہے آخرت نہیں ہے تو. ان الابرار لفی نعیم، جان لو کہ جو نیک و کار ہیں وہی ہوں گے نعمتوں میں. جو اصل زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، تم جو کہہ رہے ہو کیسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، غلط فہمی دور کر لو. اللہ کا فیصلہ ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جنت میں وہی ہوں گے جو ابرار ہیں. ابرار کون ہیں؟ اس کے لیے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے نیک لوگ، لیکن اس کے اندر ایک اور جو بڑا اہم مفہوم ہے وہ ہے وفاداری کا. ابرار وہ ہوتے ہیں جو رب کے وفادار ہوں، صرف نیک عمل نہیں، وفاداری بھی صرف اللہ کے ساتھ. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آج مسلمان قوم ایسے ہو اللہ کی وفادار نہیں ہے، غداری ہے. غداری، تیرا دیا ہوا دین، ہاں ہم اس کے گن گائیں گے، بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ ترین ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اپنے ہاں اس کو نافذ کریں، چاہے ہم 100% مسلمان رہتے ہوں. قتل ممکن ہی نہیں ہے آج کے دور میں، ہم سمجھتے ہیں قابل عمل ہی نہیں ہے، رکھ اپنے پاس. یہ بر کا لفظ ہے ابرار، وفاداروں کے لیے آتا ہے. تو یہ ان الابرار لفی نعیم، جو رب کے وفادار ہیں، اور وفادار ہوں گے تو وہی کام کریں گے جو رب کو پسند ہے، نیک کام کریں گے، اور جو رب کو ناپسند ہے اس سے بچیں گے، حتی الامکان بچیں گے، پوری شعوری کوشش کریں گے بچنے کی. لیکن اگر پھر بھی کہیں غلطی ہو گئی، انسان خطا کا پتلا ہے، فوراً توبہ کریں گے، آئندہ کے لیے عہد کریں گے کہ آئندہ نہیں ہوگا، رب معاف کرنے والا ہے. لیکن راستہ یہی ہے، وفاداری اس کے ساتھ ہو. وفاداری اگر دوسروں کے ساتھ ہو گئی تو صفر، پھر کوئی نیک عمل بھی کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن اصولی بات یہ، دنیا میں بھی ہم بڑے حساس ہوتے ہیں، کوئی بڑا وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی زمیندار، اور اس کے آگے ہاری اور دوسرے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرے گا تو وہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس کو پتہ لگ جائے اس وڈیرے کو کہ اس کی ہمدردیاں اور وفاداریاں میرے دشمن کے ساتھ ہو گئی ہیں، کبھی نہیں معاف کرے گا، یہ جرم قابل معافی ہے ہی نہیں. لیکن ہم اللہ کے ساتھ جو ہے بے وفائی کر کے اور غداری کر کے اور اس کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اپنے ہی اندر جھانکیں تو ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو ان الابرار لفی نعیم وان الفجار، اور جو گناہگار ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، غدار ہیں، لفی جحیم، وہ جہنم میں جائیں گے. یہ ہے اس کا اصل وقت. ما غرک بربک الکریم، رب اپنی جگہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے حوالے سے اس دھوکے میں مت رہنا، اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو. اسی رب کریم نے یہ پورا قرآن نازل کیا ہے حقائق کو بتانے کے لیے. یہ تو پورے قرآن کا انکار ہے. یصلونها یوم الدین، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے. ہاں ابھی مہلت ہے، ابھی سچی توبہ کریں، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، سیدھے ٹریک پر آ جائیں، دنیا میں مہلت ہے. اس سے پہلے کتنے ہی بڑے گناہ ہوں، کتنی بڑی خطائیں ہوں، سچی توبہ کرو، اللہ آج قبول کر لے گا. لیکن اگر اسی حال میں مر گئے اور سچی توبہ نصیب نہیں ہوئی تو پھر انجام یہ ہے، یصلونہا یوم الدین، وہ جھونک دیے جائیں گے اس جہنم میں عدل و انصاف کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے. کوئی کہے میں چھپ جاؤں، کوئی بھاگ جاؤں، اللہ کی پکڑ سے نکل جاؤں، بھول جاؤ، اس کا کوئی امکان نہیں. اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ جی میں تو میدان حشر میں میرے جو ہے وہ پہنچنا جو ہے اور جاگنا اور وہاں پر پہنچنا، میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں جاؤں، تو تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہر شخص کو پہنچنا ہوگا، وہ چاہے یا نہ چاہے، وہاں آپشن کوئی نہیں، رب کے حضور حاضری ہونی ہی ہونی، اس سے کوئی ایسکیپ نہیں. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے. تم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا سمجھے ہو کہ وہ یوم الدین ہے کیا، اور یوم الدین کیا ہے اس کی تفصیل تو قرآن میں پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ، یہاں اس کے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر دی گئیں. حاصل یہ ہے اس دن کا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، دوست احباب والدین رشتہ دار نظر بھی آ رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی کی. یہ ابھی دو سورتیں پہلے سورہ عبس کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے سورہ معارج میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مجرموں کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ کر کے کیا ہم آئے ہیں اور اب کیا انجام ہونے والا ہے، اور وہ ہر شخص کو پتا ہوگا، اسے معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے، سب جانتے ہیں، تو بڑی خواہش ہوگی ان کی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، چاہے مجھے اپنے اولاد کو فدیے میں دینا پڑے کہ ان کو جہنم میں میری جگہ ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری بیوی کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے گناہوں کی پاداش میں پیش کر رہا ہوں، اس کو ڈال دو، میرے والدین کو ڈال دو، پورے قبیلے کو ڈال دو، پوری نو انسانی کو جہنم میں جھونک دو، ایک مجھے بچا لو، بس یہ ہے اس وقت کی کیفیت. وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. چنانچہ ہم نے یہ چور دروازے رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں آخرت کو مانتے بھی ہیں لیکن رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ ہوگا، آخرت ہوگی، وہ کیسے جہنم میں ڈالے گا. اور بھی بہت سے ہم نے چور دروازے پیدا کر رکھے ہیں، کوئی نہ کوئی بچا ہی لے گا، شفاعت تو ہے نا. آخر شفاعت کے حوالے سے بھی شفاعت ہے، لیکن اس کے بھی اللہ تعالی نے قواعد اور ضوابط اسی قرآن مجید میں بیان کر دی. کوئی کسی کی سفارش میں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکے گا، اور سفارش بھی جو کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا، اور اسی کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے. ہم اسی سفارش کے بھروسے کے اوپر سب کچھ کیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بچا لے گا، اپنے اصل فیوچر کو تباہی کے آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں. اور قرآن مجید تو بتا رہا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، اور جن کے لیے سفارش کی جائے گی بھی وہ لوگ ہوں گے کہ جو بالکل بارڈر لائن کیسز ہوں گے، اور جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا، گناہوں کا وفاداری تو اللہ کے ساتھ تھی، گناہوں کا پلڑا کچھ زیادہ بھاری ہو گیا،
یہ نہیں ہے کہ باغیوں کو جو ہے وہ بھیج دیا. فنجعل المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم اپنے وفاداروں کو اور غداروں کو برابر کر دیں گے؟ عقل کے ناخن لو, جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں بھی کوئی نہیں برابر کرتا کبھی بھی. تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. والامر یومئذ للہ, اور اختیار اس دن صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ ہے سورہ انفطار, مضمون آپ نے دیکھ لیا. اصل میں آخرت ہی ہے جو اس کا اصل موضوع ہے, اور انتہائی ہلا دینے والی صورت ہے اپنے آغاز کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سچا ایمان پیدا کرے, اور آخرت پر یقین جو ہے وہ ہمارے اندر انڈھیل دے. آمین یا رب العالمین. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی تھی. ایک اچھی خبر بھی آئی تھی پچھلے دنوں کے 12ویں جماعت تک با ترجمہ قرآن پڑھانا, اس کا جو ہے وہ باقاعدہ ملک کے جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے نصاب کا حصہ بنایا جائے گا. تجویز تو اچھی آئی ہے, لیکن اس کو پھر جلد از جلد عملی شکل بھی دینی چاہیے, اور اس میں جو ہے کوئی تاخیر وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایک نیک کام کا ارادہ کر ہی لیا ہے, اور کسی اور رکاوٹ کو بھی بیچ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے. اس سے پہلے یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں موجودہ نصاب میں سے بھی, دینیات کے نصاب میں سے بھی ایسی آیات قرآنی کو حذف کیا گیا جن میں جہاد اور قتال کا تذکرہ ملتا ہے. یعنی جو چیزیں انہیں چبھتی ہیں قرآن مجید میں, وہ ہم نے ان کی مرضی کے کو پورا کرنے کے لیے ان کی خوشنودی کی خاطر نصاب سے کھرچنا شروع کر دیا ہوا تھا. اور یہ دو مرحلوں میں پہلے کام ہو چکا ہے. ایک زبیدہ جلال نے جو ہے وہ نصاب کو تبدیل کیا تھا, اس کے بعد پنجاب حکومت نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے اٹھایا تھا آج سے 3-4 سال پہلے, اور موجودہ نصاب کے اندر مزید ترمیم کر کے اسے زیادہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے لیے قابل برداشت بنا دیا تھا جو قرآن کے خلاف. باقی جو حالات ہیں ملک کے وہ اچھے نہیں ہیں, بڑے تشویشناک معاملات ہیں. مرکزی حکومت کا, سندھ حکومت کا یہ مطالبہ تسلیم کر لینا کہ رینجرز اختیارات جو ہیں وہ صرف کراچی تک محدود ہوں گے. اب یہ تو گویا کہ یہ پورا عمل جو چل رہا تھا ایک تطہیر کا عمل, بہرحال اس کے اچھے نتائج بھی نکل رہے تھے, اور ضروری تھا, ایسا آپریشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور وہ کیا جا رہا تھا, تو اس کو بالکل غیر مؤثر بنانے والی بات ہے کہ اس کی جو ہے حدود صرف شہر کراچی تک جو ہے وہ محدود رہے گا. لہذا کوئی مجرم اگر اس شہر کے دور سے باہر نکل گیا تو باہر نکل کے انگوٹھا دکھا رہا ہوگا رینجرز کو کہ اب آپ کی اس سے میں جورسڈکشن سے باہر ہوں. تو یہ تو ایک انہیں پناہ دینے کا ایک ذریعہ ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ایک سیاسی رشوت ہے جو ہماری حکومت دے رہی ہے وہاں پر. اور یہ جو مسئلہ تو وہی ہے کہ جو پاناما لیکس کے حوالے سے نواز شریف صاحب جو کارنر ہو رہے ہیں, تو پھر دوسروں کو رشوت دینا پڑتی ہے اپنے مفادات کی خاطر. چنانچہ یہ سیاسی, بہت بڑی سیاسی رشوت دی گئی ہے سندھ حکومت کو, خاص طور پر زرداری صاحب کو. وہاں پر ظاہر بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور بہرحال اس سے پھر جو نتائج ہیں, جو جس مقصد کے لیے کام کیا گیا تھا, وہ بری طرح مجروع ہوں گے. اور مرکز کا اور فوج کا کھچاؤ اور ٹینشن اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا جو کہ پہلے سے بھی موجود ہے. ابھی حال ہی میں اپنی میٹنگ میں بھی نواز شریف صاحب نے فوج پر کچھ ایسی تنقید کی ہے کہ جس سے اس کشیدگی میں بھی اضافے کا امکان نظر آ رہا ہے, اب رجحان بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. پھر عمران خان اور طاہر القادری صاحب ملک میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے بھی پڑتول رہے ہیں, اور اس کے ذریعے سے بھی ظاہر ہے کہ اس عدم استحکام تو ہوگا ملک کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک وشس سرکل کے اندر آئے ہوئے ہیں. نواز شریف کے خلاف تحریک بھی ضروری ہے، اور اس کا جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو عدل و انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنا قومی مفاد کا حصہ ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس کے خلاف تحریک چلانا وہ بھی ایک اس وقت ایک مسئلہ ہے. یہ وش سرکل ہوتا ہے، ادھر جائیں تو بھی خرابی، ادھر جائیں تو بھی خرابی. چنانچہ یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصل سبب بھی یہی ہے جو پہلے آ چکا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے غداری کی ہوئی ہے، لہذا پاکستانی قوم جو ہے وہ ہر وقت بحرانوں کا ہی شکار رہتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اور کسی ٹریپ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی امریکہ کے ساتھ بھی جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک ٹریپ آیا ہوا ہے. ایک طرف ہم ان سے لے بھی رہے ہیں بہت کچھ اپنی خدمات کا عوض، پھر ڈرون حملے پر وہ اگر ہمارے جورسڈکشن کے اندر آ کر حملہ کریں تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حق بجانب ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہمارے لیے یہ ذلت کا باعث ہے، بہت بڑی ذلت. یہ سارے ٹریپس ہیں، اور وجہ یہ کہ ہم ٹریک کے اوپر، صحیح ٹریک کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ سے غداری جو ہے وہ ہم نے طے کر رکھی ہے کہ وہ تو طے ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم کر سکیں گے. تو حاصل یہی ہے کہ اس وقت وشس سرکل ہے، تحریک چلائیں تو خطرات، نہ چلائیں تو اس کے برے اثرات، زیادہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے. حل تو وہی ہے، اور 14 اگست بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، اس پر میں زیادہ تفصیل سے گفتگو کروں گا آئندہ، کہ سچی توبہ کریں. اللہ اور رسول سے وفاداری کے ہم دعوے بہت کرتے ہیں، عملاً وفادار ہو جائیں بس، دعوے کرنے میں ہم میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بالکل اپوزٹ کھڑے ہوئے، اس دعوے کے مطابق اپنے آپ کو کر لیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ہمیں بھی، اور ہماری سیاسی قیادت کو بھی، اور فوجی قیادت کو بھی اسی انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.